darsequran.com आपके लिए पेश करता है तफसीर कुरान मौलाना असलम शेखुपुरी साहब की आवाज में।
और अल्लाह कहते हैं याद करने के लिए आसान, पढ़ने के लिए आसान और समझने के लिए आसान।
इसके अलावा इस मकबूल वेबसाइट पर आप सुनिए मारूफ आलम दीन के इस्लाही बयानात।
तो इस्लाम का नजरिया ये है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
हम दो नात बच्चों के लिए इस्लाही कहानियां और बहुत कुछ।
मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है।
www.darsquran.com
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو انفقوا من طيبات ما كسبتم اپنی کمائی میں سے عمدہ چیزیں خرچ کرو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اصحاب صفہ وہ فقراء مہاجرین جن کا نہ کوئی گھر تھا نہ ٹھکانہ، نہ ذریعہ معاش نہ خاندان، آ کر پڑے ہوئے تھے دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وقف کیا ہوا تھا اپنے آپ کو علم دین کے حصول کے لیے اور خدمت دین کے لیے اور جہاد کے لیے، انصار مدینہ ان کی کفالت کرتے تھے جو ان سے ممکن ہوتا تھا۔ کہنا چاہیے کہ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا رہائشی مدرسہ تھا۔ دنیا بھر میں جتنے بھی مدارس ہیں اور الحمدللہ ان میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، دشمنان اسلام انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں، ختم نہ ہو سکیں تو کم از کم کم ہی ہو جائیں، لیکن اللہ ان کو بڑھانا چاہتا ہے اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ہزاروں مدارس کے باوجود اب صورت یہ ہے کہ مدرسوں میں داخلہ ہی نہیں ملتا جو معیاری مدارس ہیں۔ لوگ پریشان ہیں، خود حکومت پریشان، اتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ان کے خلاف، یہ دقیانوس ہیں، یہ قدامت پرست ہیں، یہ جنگلی لوگ ہیں، یہ پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں، یہ تمہارے بچوں کو تباہ کرتے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات لوگ ہیں کہ رکتے ہی نہیں، بلکہ پاکستان کیا پوری دنیا سے ایک سیلاب ہے علم دین کے طلبہ کا جو پاکستان کی طرف عمدہ آ رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ مملکت جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی تھی، اس مملکت میں اب ایسے طلبہ کے آنے میں رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں۔ ہندوستان میں عام اجازت، بلکہ ہمارے لیے باعث شرم کہ ہندوستان کی حکومت مدرسہ بنانے کے لیے باقاعدہ قرضہ دیتی ہے اور یہاں گلا گھونٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال اللہ بڑھانا چاہتے بڑھ رہے، لیکن یہ جتنے بھی مدارس ہیں یہ شاخ ہیں صفہ کی، وہ جو پہلا مدرسہ قائم ہوا تھا جس کی نہ کوئی بلڈنگ تھی، نہ ہاسٹل، نہ درسگاہیں، نہ دارالحدیث، ایک چبوترہ جس پر کچھ فقیر لوگ، مہاجر لوگ، درویش لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تعلیم بھی حاصل کرتے تھے اور اپنی تربیت بھی کرواتے تھے، اور انصار مدینہ ان کی کفالت کرتے تھے۔ جب کھجوروں کا موسم آتا تو انصار اپنے باغات میں سے کھجوروں کا خوشہ اور بڑے بڑے گچھے توڑتے اور لا کر دو ستونوں کے درمیان لٹکا دیتے۔ اصحاب صفہ جب بھوک لگتی ڈنڈی مارتے، کچھ کھجوریں نیچے گرتی کچی اور پکی، اور وہ کھا لیتے۔ کچھ لوگوں نے یوں کیا کہ ردی قسم کی کھجوریں لٹکا دی. اللہ اکبر, قربان جاؤں اصحاب صفہ کی شان پر, جن کو ردی قسم کی کھجوریں دی گئیں تو میرا اللہ بول پڑا, اللہ بول پڑا, ارے کیا کر رہے ہو, میرا دیا ہوا مال اور میرے دین کے خادموں کو, میرے دین کے طالب علموں کو اس میں سے ردی دیتے ہو. انصار نے بھی اس کے بعد پھر کبھی ایسی حرکت نہیں کی. پھر اپنے باغات میں سے چن کر عمدہ کھجوریں لاتے تھے اور اصحاب صفہ کو پیش کرتے تھے. یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے ایک ہی جماعت کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ بہت بلند مقام پر ہوں اور کچھ ایسے ہوں جن کی تربیت کی ضرورت ہو تو اللہ ان کو بلندی کے راستے پر ڈالتے ہیں. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, اے ایمان والو اپنی کمائی میں سے عمدہ چیزیں خرچ کرو, عمدہ چیزیں. چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے, نیکی کے اعلی مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو, پسندیدہ مال کو. ایسا نہیں کہ ردی چیزیں دے دو, جان بھی چھوٹ گئی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی, ظاہر ہے کہ ہم مدرسوں میں ہی رہے, وہیں پلے بڑے, اللہ مرتے دم تک مسجد اور مدرسے سے ہی جوڑے رکھے. دیکھا بعض فیکٹریوں والے ایسی چیزیں مدارس میں مد زکوٰۃ میں بھیجتے ہیں جن کی تاریخ گزر چکی ہوتی ہے, پرانی ہو چکی ہوتی ہے, بازار میں بک نہیں سکتی, کوئی دکاندار نہیں لیتا, کوئی گاہک نہیں خریدتا, ان کی تاریخ گزر چکی, اٹھا کر مدرسے میں بھیج دی اور کہہ دیا یہ مد زکوٰۃ میں ہے, جان بھی چھوٹ گئی اس ردی مال سے اور زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی. مفتی کو تو پتہ نہیں ہے, عالم کو تو پتہ نہیں, محتمم کو تو پتہ نہیں, ناظم کو تو پتہ نہیں, ہو سکتا ہے طالب علم کو بھی پتہ نہ ہو, لیکن ساتوں آسمان پر جو اللہ ہے اس کو تو پتہ ہے. جس نے اصحاب صفہ کے لیے ردی کھجوریں بھیجنے والوں کے لیے فوراً تنبیہ فرما دی تھی وہ رب تو جانتا ہے. فرمایا کہ اے ایمان والو اپنی کمائی میں سے عمدہ چیزیں خرچ کرو, وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے پیدا کیا, جو کماتے ہو اس میں سے بھی عمدہ, اور جو زمین سے میں پیدا کرتا ہوں اس میں سے بھی عمدہ سامان. کمانے میں نقد مال بھی آ گیا, جانور بھی آ گیا, غلہ بھی آ گیا, تجارتی سامان بھی آ گیا, معدنیات بھی آ گئیں, اور زمین سے جو کچھ اللہ پیدا کرتا ہے اس میں ہر قسم کے اناج, غلہ جات اور پھل آ گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زمین سے جو پیداوار ہو, قلیل ہو یا کثیر, اس میں عشر واجب ہے. اگر وہ بارانی زمین ہے اور اگر اسے کنویں سے سیراب کیا جاتا ہے تو پھر اس میں نصف عشر. یہ جو عشر واجب قرار دیا گیا تو اس میں ٹیکس سے زیادہ مالی عبادت کا پہلو ہے. صورت تو بظاہر وہی بنتی ہے زکوٰۃ اور عشر میں اور صدقے میں, جو ٹیکس کے اندر ہوتی ہے ایک متعین کمائی پر متعین مقدار میں ٹیکس حکومت وصول کرتی ہے اور اللہ بھی وصول کرتا ہے, لیکن اسے ٹیکس کہا جاتا ہے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے, اسے ٹیکس کہا جاتا ہے اسے عشر کہا جاتا ہے, اس کے اندر عبادت کا پہلو آ جاتا ہے. چنانچہ جن کے دل میں ایمان راسخ ہوتا ہے وہ زکوٰۃ اور عشر خوشی اور رغبت سے دیتے ہیں, جبکہ ٹیکس سے بچنے کے لیے ہزار ہیلے کیے جاتے ہیں. اور دیا بھی جائے تو جان پر بن جاتی ہے، بوجھ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں پہلے ایمان دل میں پیدا کیا گیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ، اور پھر کہا گیا دو، 2.5% دو. اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو 2.5% نہیں 5%، 10% دینے والے ایسے بھی ہیں جو نصاب کے مالک نہیں بنتے اور پھر بھی دیتے ہیں. ایک ثقہ اور معتمد عالم نے ہمیں بتلایا کہ ان کے جاننے والوں میں سے ایک جو خود بھی مستحق تھا اور ابھی صاحب نصاب نہیں تھا کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو سکے، اس نے اس نیت سے زکوٰۃ دینا شروع کر دی کہ اللہ مجھے صاحب نصاب بنا دے. چنانچہ واقعی ایسا ہوا کہ کچھ عرصے بعد وہ صاحب نصاب بن گیا. تو اس کے اندر مالی عبادت کا پہلو ہے. زکوٰۃ اور عشر میں بھی کچھ فرق ہے، وہ یہ کہ زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے، حولان حول جسے کہتے ہیں، ایک سال مال زائد پڑا رہے نصاب کے مطابق تب زکوٰۃ آئے گی. لیکن عشر کے لیے سال کا گزرنا یہ شرط نہیں ہے. دوسرا فرق یہ کہ اگر زمین سے پیداوار حاصل نہ ہو تو عشر ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، اس کے پاس سونا چاندی ہے، اسے اگر کسی سال نفع نہ بھی ہو تو بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جبکہ وہ صاحب نصاب ہو. فرمایا کہ وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور اس میں سے ردی چیزیں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو. اللہ اکبر، اللہ کا انداز، قرآن کا انداز یہ نہیں فرمایا کہ خرچ نہ کرو، فرمایا کہ ردی چیزیں خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو. وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور ردی چیزوں کا ارادہ نہ کرو کہ ان میں سے خرچ کرتے ہو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِدُوا فِيهِ، حالانکہ اگر یہ ردی چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم ان کو لینے والے نہیں ہو، إِلَّا یہ کہ چشم پوشی سے کام لو. اگر تمہیں کوئی ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر ردی چیز دے تو تمہارے ماتھے پر بل پڑ جائیں گے، مجھے نکما سمجھ رکھا ہے، یہ ردی چیز کیا میرے ہی لیے تھی؟ بسیدہ، سڑی ہوئی، تاریخ گزری ہوئی، پھٹی پرانی. تو فرمایا تم ردی چیز لینا گوارا نہیں کرتے تو دوسرے کو ردی چیز دینا گوارا کیسے کرتے ہو؟ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دوسرے کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اور یہاں تو صرف دوسرے کی بات نہیں، یہاں تو اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے لیے دے رہا ہے. تو فرمایا کہ اگر تمہیں ردی چیز دی جائے تو تم لینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، تمہیں رنج ہوتے، تکلیف ہوتی ہے، الا یہ کہ تم چشم پوشی سے کام لو، درگزر کرو، تو الگ معاملہ ہے. ایسا ہوتا ہے، بعض کا سینہ فراخ ہوتا ہے، یا بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مجھے ہدیہ اور تحفہ دے رہا ہے بے شک معمولی چیز ہے لیکن اس بیچارے کی حیثیت بھی تو اتنی ہے.
www.dasquran.com
تو وہ معمولی چیز کی بھی ایسی قدر کرتے ہیں کہ اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے. میں نے پتہ نہیں کیا چیز پیش کر دی، اتنی تعریف کی، ارے وہ تربوز آپ لائے تھے، کیا کمال کا تربوز تھا، بڑا میٹھا تھا، ایسا تھا ویسا تھا، اس کو خوش کر دیا. مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ ایسا کرے. واقعہ بیان کیا جاتا ہے ہارون رشید کا، ایک دیہاتی کے گاؤں میں پانی کا چشمہ نکل آیا، بیچارہ کراچی والوں کی طرح گٹر کا ملا ہوا پانی اور گندا پانی اور کچرے والا پانی استعمال کرنے کا عادی تھا، اب جو چشمہ نکلا تو اس نے سوچا کہ ایسا پانی تو روئے زمین میں کہیں نہیں ہے, ہو نہ ہو اگر کوئی ایسی صورت بن جائے کہ اگر اپنے گاؤں کے چشمے کا پانی ہارون رشید کو پیش کروں تو خوش ہو جائے گا, ایسا پانی اس نے چکھا ہی کہاں ہوگا. اب پانی لے کر چلا, ایک تو وہ اس کی نظر میں تو چشمہ بہت شیریں شفاف عمدہ تھا, لیکن ہارون رشید تو چشموں کے سر پر بیٹھا ہوا تھا, عمدہ سے عمدہ پانی. ایک تو پانی ایسا ویسا, اور دوسرا وہاں مٹکے میں لے جاتے کئی دن گزر گئے, نہ معلوم اس پر کیا گزری. کسی نہ کسی طریقے سے بیچارہ بادشاہ تک پہنچ گیا. وہ دل رکھنے والا آدمی تھا. اگر آپ اپنے پرانے بادشاہوں کے حالات پڑھیں, ان میں سے بعض کے اندر کمزوریاں بھی تھیں, لیکن ان کی دینداری دیکھیں بعض اوقات تو انسان دنگ رہ جاتا ہے. آج کل کے صوفی اور شیخ بھی اتنی عبادت نہ کرتے ہوں گے جتنی وہ کرتے تھے, کمزوریاں بھی تھیں. بہرحال اس نے جب مٹکے سے برتن ہٹایا تو بو اس نے ڈھک دیا اور بڑی تعریفیں کی, ارے کمال کا پانی لائے ہو بھائی, اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے, یہ چشمہ کیسے نکلا, کہاں نکلا, اور کتنی تکلیف ہوئی اسے تمہیں یہ لانے میں, اور پھر اسے انعام دے کر نحال کر دیا. تو کوئی چشم پوشی کرے کمزور چیز لیتے ہوئے, ردی چیز لیتے ہوئے تو الگ بات ہے, اور چشم پوشی کرنی چاہیے جب دینے والا غریب اپنی حیثیت کے مطابق دے رہا ہو. چشم پوشی کرنی چاہیے, کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے. یہ کیا لے آئے, یہاں اس چیز کی کیا ضرورت تھی. اب ہمارے بہت سے ساتھی دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں, بالخصوص سرحد کے دیہاتوں سے. تو ہمارے دیہاتوں میں جب کوئی سفر کے لیے نکلا کرتا تھا پرانے زمانے میں, تو مائیں اپنے بچوں کو روٹیاں, میٹھی روٹیاں پکا کر دیا کرتی تھیں. سفر بھی بڑے لمبے ہوتے تھے, میٹھی روٹیاں اور میٹھے پکوڑے اور نہ معلوم کیا کچھ عجیب و غریب چیزیں اب تک وہ لوگ پکاتے ہیں. ہمارے ساتھی جب بھی آتے ہیں تو وہ ضرور لے کر آتے ہیں اور ہمیں دیتے بھی ہیں, اور الحمدللہ ہم پوری بشاشت سے وہ قبول کر لیتے ہیں, اگرچہ اسے کھانا ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی, لیکن قبول کرتے ہیں اور اس کی تعریف بھی کر دیتے ہیں, بڑا احسان کیا بھائی. بعض اوقات پوچھ بھی لیتے ہیں اس کی ترکیب کیا ہے بنانے کی, یہ بناتے کیسے ہیں, اور پھر وہ پوری تفصیل سے اس کی ترکیب بتاتے بھی ہیں. تو فرمایا کہ اگر تمہیں ردی چیز دی جائے تو تم لینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے, الا یہ کہ تم چشم پوشی سے کام لو. اگر تم اپنی توہین سمجھتے ہو ردی چیز لینا, تو پھر کسی غریب فقیر طالب علم کو دیتے ہو, اسے بھی ردی چیز نہ دو, عمدہ چیز دو. وَعْلَمُوا, ارے جان لو, اَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, بے شک اللہ غنی ہے, اللہ کسی کا محتاج نہیں, اللہ تمہارے صدقے کا محتاج نہیں, اللہ تمہاری زکوٰۃ کا محتاج نہیں, اللہ تمہاری خیرات کا محتاج نہیں. یہ مدرسے, یہ مسجدیں تمہارے صدقوں چندوں کے بغیر بھی چل سکتی ہیں, یہ تو اللہ نے کرم کیا, دیتا وہ ہے. تمہیں کہتا ہے کہ فیاضی کرو, اور پھر اس فیاضی پر تمہیں نوازتا بھی ہے, حالانکہ دیا ہوا تو اسی کا ہے, وہ محتاج نہیں ہے. معاذ اللہ, ایسے نہ ٹرخاؤ, ایسی حرکتیں نہ کرو. حمیدن, وہ تعریف کے لائق ہے, ایسے لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے جو تعریف والے کام کریں. الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, شیطان تمہیں ڈراتا ہے محتاجی سے, اور تمہیں مشورے دیتا ہے بری بات کے. شیطان ڈراتا ہے, دیکھو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہارا کیا بنے گا, بچوں کا کیا بنے گا, ارے کنگلے ہو جاؤ گے, ایسے سخی مت بنو. اور مشورے دیتا ہے کس چیز کے؟ فحشا کے. فحشا کا معنی بری بات. ہر وہ معصیت جس میں انسان حد سے تجاوز کر جائے اس کو کہتے ہیں فحشا. چنانچہ زنا کو بھی کہا گیا فحشا. بیٹیوں کو قتل کرنا, زندہ درگور کرنا, اسے بھی کہا گیا فحشا. اور یہاں بخل کو کہا گیا فحشا. بری بات, وہ بری بات سے, بری بات کے تمہیں مشورے دیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان بھی مشورے دیتا ہے اور فرشتہ بھی مشورے دیتا ہے. ترمذی میں روایت ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للشیطان لمۃ بابن آدم وللملک لمۃ. شیطان بھی وسوسے پیدا کرتا ہے, فرشتے بھی انسان کے دل میں اچھے خیالات ڈالتے ہیں. فاما لمۃ الشیطان فایعاد بالشر وتکذیب بالحق. شیطان جو وسوسے پیدا کرتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ شر کا راستہ دکھاتا ہے, حق کو جھٹلانے کا راستہ دکھاتا ہے. واما لمۃ الملک, اور فرشتہ جو مشورے دیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فایعاد بالخیر وتصدیق بالحق, وہ اچھائی کی طرف راستہ دکھاتا ہے, حق کی تصدیق پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. فمن وجد ذلک فلیعلم انہ من اللہ, جو اپنے دل میں اچھا خیال محسوس کرے اسے چاہیے کہ وہ جان لے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے, میرے اللہ نے دل میں ڈالا اچھائی کا خیال. وہی جو شعر بار بار سنا چکا ہوں, میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے, یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں, یہ ہاتھ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. جو دل میں طلب پیدا ہوتی ہے, تڑپ پیدا ہوتی ہے, اچھائی کا خیال آتا ہے, جذبہ پیدا ہوتا ہے, نیکی کا دائیہ ہوتا ہے, فرمایا کہ یہ جان لو اللہ کی طرف سے ہے, لہذا اللہ کی تعریف کرو الحمدللہ, اللہ تیرا کرم کہ تو نے میرے دل میں اچھائی کا خیال ڈالا ہے, میں تو اس قابل نہ تھا, تو نے میرے دل میں یہ اچھائی کا خیال پیدا کیا. ومن وجد الاخرى, اور جو اپنے دل میں برائی کا خیال محسوس کرے, فلیتعوذ من الشیطان, وہ اللہ سے پناہ مانگے شیطان سے. ثم قرأ, حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ساری حدیث بیان کرنے کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھی, الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے اور تمہیں مشورے دیتا ہے فحشاء کے, بری بات کے. واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا, ارے لوگو قرآن پڑھو, ارے لوگو قرآن سمجھ کر پڑھو, عظمت والے رب کا کلام ہے, عجیب و غریب کلام ہے, دلوں کو بدلنے والا کلام. اللہ فرما رہے ایک طرف شیطان تمہیں ڈراتا ہے, دوسری طرف میں اللہ ہوں. واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا, میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کس کا؟ مغفرت کا اور فضل کا, دو وعدے کرتا ہوں. ایک وعدہ مغفرت کا, آخرت میں بخش دوں گا. پہلے مغفرت کا ذکر کیا, آخرت کا ذکر کیا, اس لیے کہ ایک سچے مومن کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت آخرت کو حاصل ہے, آخرت کی کامیابی. دنیا کے پروپیگنڈے سے کہیں متاثر نہ ہو جائیے گا. آج دجالی تہذیب کے علم بردار دلوں سے آخرت کے خیال کو کھرچ دینا چاہتے ہیں, آخرت کی باتوں کو مذاق بنا دینا چاہتے ہیں, مذاق, حشر کو مذاق, فرشتوں کو مذاق, جنت کو مذاق, حوروں کو مذاق, اللہ کی نعمتوں کو مذاق, دوزخ کو مذاق بنا دینا چاہتے ہیں. اور اللہ کے نبی کا نعرہ کیا تھا؟ اللہم لا عیشا الا عیش الاخرہ، اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، حقیقی زندگی تو آخرت کی ہے۔ تو یہاں پہلے وعدہ کیا مغفرت کا، فرمایا کہ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا، آخرت میں بخش دوں گا جب تم میری رضا کے لیے میری راہ میں خرچ کرو گے، اور دوسرا وعدہ کس کا کیا، وفضلہ تمہیں اور زیادہ دوں گا، میری راہ میں خرچ کرنے سے تم فقیر نہیں ہو جاؤ گے، تنگ دست نہیں ہو جاؤ گے۔ واللہ عالم، میں نے تو اپنی اس زندگی میں آج تک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کسی بھی انسان کو فقیر ہوتے نہیں دیکھا، امیر ہوتے دیکھا ہے، اور دنیا کی نمود و نمائش کے لیے خرچ کرنے والوں کو کنگلے ہوتے دیکھا ہے۔ لیکن شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو گے کیا بنے گا، اللہ کہتا ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں مغفرت کا، آخرت میں بخشوں گا، اور دنیا میں وعدہ کرتا ہوں فضل کا، اور زیادہ دوں گا۔ سورہ سبا میں فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تم جو چیز بھی خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ، اللہ اس کا نائب تمہیں ضرور دے گا، اور وہ سب دینے والوں میں سے بہتر ہے۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، مستقل دو فرشتے، ان میں سے ایک دعا کرتا رہتے ہیں اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو اس کا صلہ، اس کا بدلہ، اس کا نائب عطا فرما، جو کچھ اس نے دیا اس کے بدلے میں اس کو کچھ اور دے۔ اور دوسرا کیا دعا کرتا ہے، اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ بخل کرنے والے کے مال کو تباہ کر دے۔ فرمایا کہ دو فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے دعا کے لیے، ایک دعا کر رہا ہے دوسرا بد دعا کر رہا ہے، دعا کی جا رہی ہے اللہ کی راہ میں دینے والوں کے لیے، اور بد دعا کی جا رہی ہے ہاتھ روکنے والوں کے لیے۔ تو فرمایا کہ واللہ یعیدکم مغفرتا منہ وفضلا، اللہ تم سے وعدہ کرتے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، اس کی وسعت کی کوئی حد نہیں، اس کے خزانوں کی وسعت کی کوئی حد نہیں۔ مت سمجھو کہ دے گا تو اس کے خزانے ختم ہو جائیں گے، نہیں، واللہ واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کسے دینا ہے، کب دینا ہے، کتنا دینا ہے۔ یوتی الحکمت من یشاء، اللہ اکبر، میرا دل کہتا ہے، تفسیر میں یہ بات نہیں دیکھی، دل کہتا ہے، مال کا ذکر ہو رہا تھا، مال کا ذکر، اللہ مال دیتا ہے تو آگے اللہ نے حکمت کا ذکر کیا، اللہ حکمت بھی دیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مال کے بدلے ہی کو سب سے بڑا بدلہ سمجھنے لگیں۔ مال کا بدلہ، دس دیے سو مل گیا، سو دیا ہزار مل گیا، اسی بدلے کو بہت بڑا بدلہ اور صلہ اور عوض سمجھنے لگ جائیں۔ تو فرمایا نہیں، اسی پر نظر نہ رکھو، ایک اور چیز بھی ہے میرے پاس جو میں عطا کرتا ہوں، وہ چیز مال سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہے، اور وہ کیا چیز ہے، حکمت۔ یوتی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ حکمت کیا ہے، کسی نے کہا اس سے مراد حدیث، کسی نے کہا عمل صالح، کسی نے کہا سچی بات کی توفیق، کسی نے کہا عقل سلیم، کسی نے کہا علم صحیح، کسی نے کہا اصابت رائے، کسی نے کہا خشیت اللہ کا ڈر، اور کسی نے کہا قرآن۔ اللہ جسے چاہتے، جسے چاہتے قرآن کی سمجھ عطا کر دیتے اور علم نافع عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے، حکمت یعنی علم نافع۔ فائدہ دینے والا علم اور قرآن کی سمجھ. چونکہ الحمدللہ ہم اپنا شمار قرآن کریم کے جو عاشق ہیں نا, عاشق جو اس شاہ کے قرآن ہیں, میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے اس شاہ کے قرآن کے ایمان افروز واقعات, تو جو قرآن کریم کے عاشق ہیں نا ان کی جو فرست ہے, لمبی فرست آج تک چل رہی ہے صحابہ کے دور سے آج تک, تو ان کی فرست کے آخر میں بلکہ ان کے جوتوں میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام بھی آ جائے الحمدللہ. اس لیے جہاں کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ قرآن کا نام آتا ہو تو وہاں ہماری جو عشق کی رگ ہے یہ پھڑک اٹھتی, تو ہم کہتے ہیں یہی ہوگا. تو یوں تو کہا گیا اس سے اصابت رائے مراد, خشیت مراد, حدیث مراد, عقل سلیم مراد, عمل صالح مراد, قول صادق مراد. لیکن جب یہ دیکھا کہ بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے, کہ اللہ جسے چاہتے ہیں قرآن عطا کر دیتے ہیں, کسی کے سینے میں قرآن, کسی کی زبان کو قرآن کے لیے قبول کر لیتے ہیں, کسی کے قلم کو, کسی کے دماغ کو, کسی کو قرآن کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں, کسی کو قرآن پر عمل کی توفیق عطا کر دیتے ہیں. اور یہ بہت بڑا عطیہ, یوت الحکمت من یشاء, جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتے. بعض حضرات نے کہا کہ جسے حکمت عطا کی گئی یعنی علم نافع اور قرآن کی سمجھ, جسے حکمت عطا کی گئی وہ جان لے کہ اسے پہلی کتابوں میں جتنا بھی علم تھا وہ سارے کا سارا علم بلکہ اس سے بھی زیادہ علم عطا کر دیا گیا. اور بعض نے کہا, عجیب بات کہی, میرے طالب علم بھائی سن لے, میرے مدرسوں کے ساتھی سن لیں, علماء اور قراء سن لیں. اللہ اکبر, عمل کرنے کی بات ہے. کہا گیا کہ جسے اللہ دین کا علم اور قرآن کی سمجھ عطا کر دے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مقام کو پہچانے اور دنیا والوں کے سامنے دنیا کی وجہ سے عاجزی اور ذلت اختیار نہ کرے, اس لیے کہ اللہ نے ان کو دنیا دی ہے, تجھے قرآن دیا ہے. اور اللہ نے دنیا کے بارے میں کہا قل متاع الدنیا قلیل, فرما دیجئے دنیا ساری کی ساری قلیل ہے. اور اللہ نے حکمت اور قرآن کے بارے میں کہا ممن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, جسے میں نے قرآن کی سمجھ عطا کر دی, علم نافع عطا کر دیا, اسے میں نے خیر کثیر عطا کر دی, اس کو اللہ نے قلیل دیا ہے, تجھے اللہ نے کثیر دیا ہے. اور اسے اللہ نے جو قلیل دیا اس کو یہ نہیں کہا خیر قلیل, اور تجھے اللہ نے جو قرآن کی سمجھ عطا کی ہے اللہ نے اس کو کہا کہ خیر کثیر ہے, تیرے پاس خیر کثیر ہے, اتنا بڑا خزانہ ہے, اور تو پھر غریبوں کے سامنے فقیروں کے سامنے جھکتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات پلے باندھنے کی ہے, فرمایا کہ اللہ نے جس کو قرآن کی سمجھ عطا کر دی, قرآن کا علم عطا کر دیا, پھر وہ اپنے آپ کو دنیا والوں کے سامنے حقیر سمجھتے ہیں. فقد عظم صغیرا وصغر عظیما, اس بیوقوف نے چھوٹی چیز کو بڑا سمجھا اور بڑی چیز کو چھوٹا سمجھا. ممن یوت الحکمت فقد اوتی خیر کثیرا, اور جسے حکمت عطا کی گئی تو اسے بڑی خیر کی چیز مل گئی, بہت بڑی چیز مل گئی. یاد رکھیں کہ اللہ جسے کہے نا بہت بڑی, وہ واقعی بہت بڑی ہوگی. ہم تو ایسے ہی کہہ دیتے ہیں نا, ایسے ہی کہہ دیتے ہیں, اور اللہ جسے کہیں کہ بہت بڑی, وہ واقعی بہت بڑی. وما یذکر الا اولو الالباب, اور وہی لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. عقل والے, عقل والے کون سی عقل؟ عقل معاد, عقل دین, عقل سلیم رکھنے والے. ایک ہے عقل معاش, کمانے کی عقل, وہ تو بیوقوفوں کے پاس بھی ہوتی ہے. وہ بیوقوف ہیں جو نہ اللہ کا مقام جانتے ہیں, نہ اللہ کے رسول کا مقام جانتے ہیں, نہ قرآن کو جانتے ہیں, نہ مسجد کو جانتے ہیں, نہ اللہ کی عبادت کو جانتے ہیں, نہ اچھے اخلاق کو جانتے ہیں, نہ حقوق اللہ کو جانتے ہیں, نہ حقوق العباد کو جانتے ہیں, دنیا کمانا جانتے ہیں. رب کعبہ کی قسم وہ بے وقوف ہے, وہ بے وقوف ہے. اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اگرچہ دنیا کے اعتبار سے اناڑی ہوں، نا تجربہ کار ہوں، وہ عقل مند ہیں، عقل مند ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عقل مند تھے، فرعون بے وقوف تھا، قارون بے وقوف تھا، حامان بے وقوف تھا، ابراہیم علیہ السلام عقل مند تھے، نمرود بے وقوف تھا۔ اللہ کہا جاتا ہے پوری دنیا کا بادشاہ تھا، بے وقوف تھا، بے وقوف۔ میرے آقا عقل مند تھے، ابو جہل، امیہ، سارے عرب کے مشرک بے وقوف تھے، احمق تھے۔ ارے بلال حبشی عقل مند تھا، عقل مند تھا، جس نے اللہ کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ تو عقل معاذ کی بات ہو رہی ہے، عقل معاش کی نہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو، کسی قسم کی چیز بھی خرچ کرو، او نظرتم من نظر، یا تم کوئی بھی نظر مانو، فان اللہ یعلم، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ جو بھی خرچ کرو یا جو نظر مانو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ نظر کے بارے میں پچھلی دفعہ آخر میں ایسے چلتے چلتے ایک حدیث کا مفہوم بیان کر دیا، ممکن ہے کہ بعض حضرات و خواتین کے لیے یہ مفہوم یا یہ حدیث عجیب ہو، لیکن حدیث میں یہ بات آئی ہے جو میں نے گزشتہ درس کے آخر میں بیان کی۔ دیکھیے، نظر کی دو قسمیں ہیں، ایک نظر ہے شرط کے ساتھ اور ایک نظر ہے بغیر شرط کے۔ بغیر شرط کے نظر کیا ہے؟ عربی میں جیسے کہتے تھے للہ علیہ ان اسوما، اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ میں روزے رکھوں گا، ان اسوما شہرن واحدن او شہرین، ایک مہینہ، دو مہینے روزے رکھوں گا، ایسی اپنے اوپر لازم کر لیا۔ میرے اوپر لازم ہے میں عمرہ کروں گا، میرے اوپر لازم ہے میں اتنا صدقہ کروں گا، یہ ہے نظر بغیر شرط کے۔ نظر کی دوسری قسم ہے کہ نظر مانی جائے شرط کے ساتھ، امتحان میں پاس ہو گیا اتنا صدقہ کروں گا، میرے عزیز کو بیماری سے شفا مل گئی اتنا خرچ کروں گا، اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا اتنے روزے رکھوں گا، یہ شرط کے ساتھ نظر۔ دونوں قسم کی نظر کو پورا کرنا واجب ہے، چاہے شرط کے ساتھ نظر ہو یا کہ بغیر شرط کے۔ اور نظر ہوتی کیا ہے یہ بھی جان لے کہ کسی شخص نے اپنے اوپر ایسی عبادت کو لازم کر لیا جو کہ عبادت لازم نہیں تھی، اس کو کہتے ہیں نظر، چاہے شرط کے ساتھ نظر ہو یا بغیر شرط کے۔ دونوں میں یہی ہے کہ اپنے اوپر ایسی عبادت کو لازم کر لیا جو کہ لازم نہیں تھی۔ روزے لازم نہیں تھے، لازم کر لیے، عمرہ لازم نہیں تھا، لازم کر لیا، تو اب نظر کو پورا کرنا اس پر واجب ہے دونوں صورتوں میں۔ لیکن جو شرط والی نظر ہے، کہتا ہے کہ میری مراد پوری ہو جائے، اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، صاف حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ کراہت سے خالی نہیں ہے۔ مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما ینہانا عن النظر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن ہمیں نظر سے منع فرمانے لگے، اور آپ نے فرمایا کہ انہ لا یرد شیئا وانما یستخرج به من الشحیح، فرمایا کہ نظر کسی چیز کو رد نہیں کرتی، نہ ہی نظر کی وجہ سے کوئی کام ہوتا ہے، بلکہ نظر کے ذریعے سے تو بخیل سے کچھ مال نکالا جاتا ہے، بخیل سے۔ اللہ کرتا تو وہی ہے جو اس نے فیصلہ کر لیا، ہوتا وہی ہے جو چاہتا ہے، لیکن بخیل نے نظر مان لی کہ اگر مجھے بیماری سے شفا مل جائے، اللہ نے پکڑا، کبھی نہیں دیتا تھا اللہ کی راہ میں، کبھی نہیں دیتا تھا، دینے کی عادت ہی نہیں ہے، پکڑا اللہ نے، پھر بھی بعد نہیں آ رہا، اور پکڑا اور پکڑا، یہاں تک کہ جب دیکھا کہ پوری طرح گرفت میں آ گئے ہوں، اب کہا اللہ اگر ٹھیک ہو جاؤں تو مدرسے میں دو بکرے بھیجوں گا، اب کہا جب خوب پکڑا گیا، اگر ٹھیک ہو جاؤں۔ اللہ نے اس کو ٹھیک کرنے کا فیصلہ تو ویسے کیا ہوا تھا، لیکن اب جب پکڑا گیا تو اس نے دو بکروں کی نظر مان لی، تو فرمایا کہ اس سے تو مال نکالا جاتا ہے، وگرنہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی نظر کی وجہ سے اللہ یہ چاہتا تھا کہ میں اس کو ٹھیک کر دوں گا تو یہ بکرے دے دے گا، اللہ اس کے بکروں کا کیا محتاج ہے، اللہ کو کیا ضرورت اس کے انفاق کی، اللہ غنی ہے، اللہ کی راہ میں دینے والے بہت، لیکن فرمایا کہ اس سے مال نکالا جاتا ہے۔ لہذا علماء کہتے ہیں کہ بہتر صورت یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو ویسے اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دے فوری طور پر، انتظار نہ کرے مصیبت کے دور ہونے کا۔ اس لیے کہ صدقہ بلا کو رد کرتا ہے، اور پھر جب واقعی مصیبت دور ہو جائے تو تب بھی اللہ کو شکر ادا کرنے کے لیے اپنی طاقت کے مطابق کچھ دے دے، بہتر طریقہ یہ ہے۔ مما انفقتم من نفقت، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، او نظرتم من نظر، یا جو بھی تم نظر مانتے ہو، تو ان اللہ یعلم، اللہ اس کو جانتا ہے۔ مما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جو اللہ کی نعمت کا حق ادا نہیں کرتے، جو بندوں کے حقوق تلف کرتے، وہ ظالم ہیں۔ اور فرمایا کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تب بھی اچھی بات ہے، وان تخفوها، اور اگر تم ان میں اخفا کرو، چھپا کر دو، وتؤتوها الفقراء، اور فقراء کو دے دو، فهو خير لكم، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ صدقات، عبادات، اخفاء، بہت اچھی چیز۔ اصل چیز ہے اخلاص، اخلاص، حسن نیت۔ چونکہ بعض اوقات جب سب کے سامنے دیا جائے تو اس میں تھوڑا سا نمود و نمائش کا جذبہ آ جاتا ہے، بالخصوص ہمارے جیسے کچے لوگوں کے اندر، نہ چاہتے ہوئے بھی جب دے دیا تو کچھ جذبہ آ گیا کہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے چہروں پر تعریفی جذبات ہیں، تو نفس کو اس سے بڑی راحت ملتی ہے کہ لوگ مجھے سخی اور فیاض سمجھ رہے ہیں۔ اور اگر کل اخبار میں خبر بھی لگ گئی کہ اس نے غریبوں میں اتنا آٹا تقسیم کیا، تو اب نفس اور موٹا ہو گیا اور پہلوان بن گیا، اور اس کو دہکانا شروع کر دیا، ارے تیری کیا شان ہے بھائی۔
www.dasquran.com،
اخباروں میں خبر لگ رہی ہے آٹا تقسیم کیا ہے غریبوں میں، اب جب بھی دے گا تو اس لیے دے گا تاکہ لوگ تعریف کریں اور اخبار میں خبر لگ جائے۔ اور اللہ اور اس کے نبی کہتے ہیں کہ کہیں اس کی عادت نہ بگڑ جائے، لہذا کہا گیا کہ اخفا کرو، لیکن جہاں اظہار ضروری ہے وہاں اظہار بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اب ہم اگر اخفا ہی کرتے رہیں عبادت میں، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھا کریں۔ لوگ کہیں گے بھی ہم مسجد میں نہیں جاتے، اس لیے کہ خام خواہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں نمازی ہوں، تو جماعت سے فوت ہو گیا، شیطان نے دوسرے طریقے سے بہکانا شروع کر دیا، ارے بھائی تم گھر میں پڑھ لیا کرو، خام خواہ یہ تو ریاکاری ہے کہ مسجد میں جا رہے ہیں، تو گھر میں پڑھ لیا کرو، یہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ شیطان ہر شخص کو الگ طریقے سے گمراہ کرتا ہے، یاد رکھیں، اس کے کوئی لگا بندہ طریقہ نہیں ہے، ایک طریقہ نہیں، ہر ایک کے لیے الگ۔ اسی لیے حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، مولویوں کو خطاب کرتے ہوئے، دیکھو مولویوں کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے، وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، جاہل نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے کہ مولوی کو کیسے قابو کرنا ہے، تو مولوی کو قابو کرنے کے لیے شیطان بھی مستقل قسم کا، مولوی قسم کا، پڑھا لکھا، سارے حربے جانتے ہیں، ساری صرف نہ منطق فلسفہ اس نے پڑھا ہوا، تو اس لیے شیطانی ڈال دیا کہ اخفا بہتر ہے، نمود و نمائش سے بچنا چاہیے۔ لہذا جماعت کے ساتھ نماز بھی نہ پڑھو، اور کسی کے سامنے صدقہ خیرات کرو بھی نہیں۔ اب فقہا کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو فرض ہے یہ تو سب کے سامنے دینا ہی مناسب ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی زکوٰۃ دے دی ہے، بالخصوص ایسے وقت جب کہ ایک کے دینے کی وجہ سے دوسروں کو ترغیب ملے اور نیت یہی ہو میں دوں گا دوسرے بھی دیں گے، تو ایسی صورت میں اظہار کیا جا سکتا ہے۔ یا مثلا آپ روڈ پر سے گزر رہے ہیں، ایک زخمی تڑپ رہا ہے، یا کسی ہسپتال میں کوئی بیمار پڑا ہوا ہے، بر لبے گور، اور آپ جیب سے کچھ نہیں نکالتے صرف اس لیے کہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں. میں تو ایسے وقت دوں گا جب کہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو. اور آپ کے انتظار کرتے کرتے وہ زخمی اور بیمار بیچارہ چل بسے گا. لہذا اظہار کی بھی اجازت دی گئی ہے, لیکن اپنے آپ کو نمود و نمائش سے بچانے کے لیے اخفاء پوشیدگی یہ بہتر ہے. اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی. حدیث میں آتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 7 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں گے جبکہ اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک وہ ہوگا. دعا کر لیجئے اللہم اجعلنا منہم, اے اللہ ہمیں بھی ان 7 میں سے کوئی نہ کوئی تو بنا ہی دے. یہ 7 ہے نا, کوئی جوانی میں گناہوں سے بچنے والا, کوئی خلوت میں چھپ چھپ کر رونے والا توبہ کرنے والا, کوئی اخفاء کے ساتھ صدقہ کرنے والا, کوئی اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والا, یہ 7 ہیں. تو دعا کر لیں کہ اللہ ان 7 میں سے ایک نہ ایک تو ہمیں بھی بنا دے. تو ان 7 میں سے ایک وہ ہوگا ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وہ آدمی جو اپنے صدقے کو اتنا چھپا کر دیتے ہیں کہ دایاں دیتے ہیں تو بائیں کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا دیا. اللہ اکبر. نیکی بھی کرتے ہیں تو ایسے جیسے کہ جرم کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں, بلکہ بہت سے جو بے حیا ہوتے ہیں وہ جرم کرتے ہیں علل اعلان, اور بہت سے جو با حیا ہوتے ہیں با وفا ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ معاملہ درست ہوتا ہے, وہ عبادت اطاعت صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں تو ایسے چھپا کر گویا کہ جرم کر رہے ہیں. کس لیے؟ اخلاص کے لیے. اللہ صرف تجھے راضی کرنا مقصد ہے, اور کسی کو راضی کرنا یہ مقصد نہیں. ان تبد الصدقات فنعما ہیا, اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تب بھی اچھی بات ہے. و ان تخفوها, اور اگر تم ان کو چھپاؤ, متوتو حل فقرا, اور فقرا کو دے دو, فہو خیر لکم, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ویکفر عنکم من سیئاتکم, اور تمہارے کچھ گناہ بھی اللہ دور کر دے گا. اللہ تمہارے کچھ گناہ بھی دور کر دے گا. ثواب تو ملے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وعدہ بھی کر دیا. فرمایا کہ تمہارے کچھ گناہوں کا, سیئات کا ازالہ ہو جائے گا. کس کے ذریعے سے؟ حسنات کے ذریعے سے. حسنات کے ذریعے سے سیئات کا ازالہ. دیکھیے گناہوں کے معاف کرنے کی اللہ نے بہت ساری صورتیں رکھی ہیں, بہت ساری صورتیں. توبہ کر لے بندہ, یہ بھی ہے. اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ بندہ گناہ کے بعد نیکی کر لے, سیئہ کے بعد حسنہ کر لے. تو اللہ حسنات کے ذریعے سے سیئات کا ویسے ہی ازالہ فرما دیتے ہیں. چھوٹے موٹے کئی گناہ ہوئے تھے, اللہ کہتے ہیں وضو کیا تو وضو کرنے سے کئی گناہ میں نے معاف کر دیے, نماز پڑھی تو اور کئی گناہ معاف ہو گئے. تو حسنات سے بھی سیئات کا ازالہ ہوتا ہے. توجہ کیجیے گا, ایک تو یہ ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں, دوسری ایک اور بات بھی ہے, وہ یہ کہ جب انسان مسلسل نیکی کرتا رہتا ہے تو نفس کے اندر جو گناہ کرنے کا ایک ملکہ پیدا ہو چکا, جو عادت بن چکی اللہ مسلسل نیکی کرنے کی وجہ سے اس بدی کی عادت کو نیکی کی عادت میں بدل دیتا ہے. بدی کی عادت کو, بدی کے ملکے کو نیکی کے ملکے میں بدل دیتا ہے. اسی لیے تو کہا گیا خیرکم فی الجاہلیہ خیرکم فی الاسلام, تم میں جو جاہلیت میں بہتر تھا وہ اسلام میں بھی بہتر ہوتا ہے جبکہ اس کو دین کی سمجھ حاصل ہو جائے. آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جب تک دین میں نہیں تھے اور بے دینی کی حالت تھی, بڑا خطرناک قسم کا غنڈا اور بدماش. اب اللہ نے دین پر لگایا تو وہاں بدماشی میں سب سے آگے تھا, یہاں تقویٰ میں سب سے آگے. لیکن بہت سے کمینہ صفت ہوتے ہیں, وہ برائی میں لگے ہوں تو بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، نیکی میں لگ جائیں تو بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، فضول قسم کے. اللہ معاف فرمائے، ایسا نہیں کہتا کہ ان کو نیکی پر نہیں لگنا چاہیے، لیکن ان کی کمینگی نہیں جاتی جو فطرت کی کمینگی ہوتی ہے. عمر فاروق کو دیکھے، جب تک ایمان قبول نہیں کیا تب ایمان والوں کے لیے اشد تھے، سب سے سخت، اور جب ایمان قبول کیا تو پھر کافروں کے لیے سب سے اشد ہو گئے، سب سے سخت. تو یہ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ حسنات کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو بدل دیتا ہے، ان کے اندر جو برائی کا بدلہ تھا اللہ اس کو اچھائی کے ملکے میں بدل دیتا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ آیت کے آخر میں کیا کیا پیغام دے جاتے ہیں، اللہ خبر رکھتا ہے اس کی جو کچھ تم کرتے ہو، حسنات کرتے ہو اس کی بھی خبر، سیاد کرتے ہو ان کی بھی خبر. اللہ میں حسنات کرنے کی اور مسلسل کرنے کی اور کرتے 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 دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا غفار، يا عفو، يا تواب، يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب العالمين. ہم بہت گناہگار ہیں، اللہ اپنے گناہوں پر شرمسار ہیں اور سچے دل سے معافی کے طلبگار ہیں، توبہ کرتے ہیں. اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما لے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ یہاں جتنے بھی مرد اور خواتین آئے، اے اللہ سب کو معاف فرما دے، سب کی توبہ قبول فرما لے. صغیرہ، کبیرہ، خفیہ، اعلانیہ، سارے گناہوں سے اللہ معافی مانگتے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، کرم فرما دے ہمارے اوپر، رحم فرما دے. اللہ ہم قابل رحم ہیں، ہم فقیر ہیں، غریب ہیں، کنگلے ہیں، گندے ہیں، ناپاک ہیں. اللہ ہم قابل رحم ہیں، اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ پوری امت پر رحم فرما. اللہ ہمارے مردوں پر، ہماری عورتوں پر، ہمارے بچوں پر، جوانوں پر، بوڑھوں پر، اللہ سب پر رحم فرما. اللہ ہم رحم کے قابل ہیں، اللہ ہم قابل رحم حالت میں ہیں. اللہ اللہ تو نے رحم نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، اللہ ہم ڈوب جائیں گے، اللہ ہم ذلیل ہو جائیں گے، نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے. اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم پر رحم فرما دے، اللہ رحم فرما دے. اللہ ہمیں بدل دے، ہمارے دل بدل دے، دماغ بدل دے، نگاہیں بدل دے. اللہ ایسا بدل دے جیسا تو پسند فرماتے ہیں، اللہ ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دے جیسا تو حکم فرماتے ہیں. اللہ ہمارے مال، ہماری جانیں، ہمارے وقت، ہماری زبانیں، ہماری اولادیں اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے. اللہ ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اللہ تو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، اللہ تو قبول فرما لے. اللہ رحم فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ کرم فرما دے. اللہ جتنے بھی حاضرین اور حاضرات، سامعین اور سامعات ہیں، اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ہمارے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے، ہمارے بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے. جن کی اولاد بگڑی ہوئی ہے ان کی اولاد کو راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے. اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا، اللہ آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ ضائع ہونے سے بچا لینا، اللہ ضائع ہونے سے بچا لینا. اللہ ہماری محنت کو، ہمارے علم کو، ہمارے عمل کو، ہماری عبادت کو، ہماری دعاؤں کو، ہمارے صدقات و خیرات کو اللہ ضائع ہونے سے بچا لینا. اللہ تو قبول فرما لے. اللہ تو جس عمل کو تو قبول نہ کرے وہ کسی کام کا نہیں، اللہ تو قبول فرما لے، اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے اعمال کو قبول فرما لے، ان میں جو ہماری طرف سے کوتاہیاں ہوئیں معاف فرما دے، اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاد منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واهل بيته اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين.
درس قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شکوہ صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم وہ نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com